تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار حالات ہوں تو آپ کے ساتھ لوگ ہوں. لیکن انٹینشن, نیت دونوں کی کیا تھی؟ بات چیت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مطالبہ لے کے گئی تھی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی نیت سے گئے تھے کہ ان کو ساری سیاسی سچویشن سمجھا کے ان کو بتایا جائے. جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفت و شنید ہوئی, انہوں نے جب ساری بات سمجھائی کہ اس وقت امت مسلمہ کے لیے نازک وقت ہے, اس وقت ان قاتلوں کو ابھی پکڑنا اور مارنا بھی ممکن نہیں تھا, اور ان کے پیچھے بہت بڑی ایک منظم سازش, لہذا بہتر ہے اس کو انتہائی حکمت کے ساتھ اور طریقے سے ڈیل کیا جائے. جب انہوں نے ساری بات سمجھائی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جو لوگ تھے وہ سب اس بات پہ راضی ہو گئے, اور دونوں فوجیں اپنے اپنے کیمپوں میں رات کو چلی گئیں, اور اب صبح ہر ایک نے واپس اپنے گھر چلے جانا تھا. عبداللہ بن سبا یہودی, جس نے اس سارے سازش کی ابتدا کی تھی, اس کے ساتھ ایک بہت بڑا گروہ تھا جن کو سبائی کہا جاتا ہے, پورا فرقہ بن گیا تھا. ان کو یہ تو کسی صورت گوارا نہ تھا کہ جو وہ چاہتے تھے وہ نہ ہو. ان کا مقصد ہی کیا تھا کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت ہو, آپس میں جنگ ہو, آپس میں اختلافات ہوں, اور یہ مضبوط اسلامی مملکت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. یہ سازش آج سے نہیں, کئی سو سال پہلے کی ہے, جس کے اثرات آج تک ہم دیکھ رہے ہیں اسلامی مملکت کے. 1400 سال کی پلاننگ ہے. لہذا رات کو جبکہ دونوں فوجیں غافل سو رہی تھیں, سپاہیوں نے مل کے حملہ کر دیا. دونوں سائڈ کے لوگ سمجھے کہ دوسروں نے ہمارے ساتھ غداری کی, صلح کی بات کر کے حملہ کرتے ہیں. اور اندھیرا تھا, رات کا وقت تھا, پہچانا تو کوئی نہیں جا رہا تھا, لہذا دونوں نے اپنے ڈیفینس میں جنگ شروع کر دی. یہ جنگ پیورلی ایک غلط فہمی تھی, اور یہ جنگ تاریخ میں جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اونٹنی پہ سوار تھی, اور چونکہ وہ ایک طرح سے اس وقت قیادت کر رہی تھی, اپنے حوضت کے اندر بیٹھی ہوئی انسٹرکشنز دے رہی تھی, اور ان کے نوجوان آگے بڑھ بڑھ کے لڑ رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ بوجھ تھا اس جنگ کا, دونوں طرف تو مسلمان سارے اپنے, لہذا انہوں نے سوچا کہ کوئی طریقہ ایسا ہو کہ اس جنگ کو فوراً روک دیا جائے. اور ان کو معلوم تھا کہ اس وقت جب جذبے میں ہر کوئی لڑ رہا ہے, سنے گا تو کوئی بھی نہیں, لہذا انہوں نے یہ سوچا اور ایک بہت عمدہ تدبیر کی جنگ روکنے کی, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹنی پہ سوار تھی اس کی کونچیں کٹوا لیں. جب اونٹنی بیٹھ گئی یعنی گر گئی, تو ان کے نوجوانوں کے حوصلے پست ہوئے, اور ایک طرح سے یہ شکست کا سائن ہوتا تھا. ان کے فوجی کچھ بھاگنے لگے, کچھ ہمت ہار بیٹھے, جنگ رک گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین نرم دلی اور کردار کی عظمت اس جنگ کے بعد سامنے آتی ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھاگ رہے جان بچانے کے لیے بھاگنے دو, جو مال غنیمت انہوں نے چھوڑا ہے وہ کوئی نہ لوٹے, جو مارے گئے ہیں ان کے وارث آئیں, اپنے وارثوں کا مال لے جائیں. یہ جنگ نہیں تھی, ایک طرح سے ایک غلط فہمی تھی, اور جو مارے گئے ہیں ان کا سامان مال غنیمت نہیں سمجھا جائے گا. ایسی مثال آپ کو تاریخ میں ملے گی نہیں. کوئی لوٹ کھسوٹ نہیں ہوئی, کوئی بھاگنے والوں سے زیادتی نہیں کی گئی, سب کے ساتھ نرمی سے پیش آیا گیا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہایت عزت اور احترام سے وہاں کے ایک محل میں ٹھہرایا گیا. جب کچھ دن انہوں نے آرام فرما لیا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملے, ان کو کہا السلام علیکم اما جان, انہوں نے کہا وعلیکم السلام, انہوں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے, انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہا کہ جاؤ اور اما کو دور تک جا کے خدا حافظ کہہ کے ان کی سواری کے ساتھ چلتے رہو عزت کے طور پر, اور یوں وہ دور تک گئے. اور انہوں نے کہا میرے بچوں, یہ جنگ محض غلط فہمی, میرے اور علی کے درمیان اس کے سوا کچھ نہیں جو ماں بیٹے یا ساس داماد کے درمیان ہوتے ہیں, کوئی عام دنیا کی کوئی بات کے علاوہ اور کوئی ایسی بات نہیں. یہ ہسٹوریکل ورڈز ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ریکارڈڈ ہیں. اور یوں وہ واپس مدینہ منورہ لوٹ کے آئیں, اور کہا جاتا ہے کہ کتنے عرصے تک جب ان کو وہ جنگ اور وہ سب یاد آتا تھا اتنا روتی تھی کہ ان کا آنچل آنسوں سے تر ہو جاتا, اور کہتی تھی کاش میں اس وقت سے پہلے ہی معدوم ہو جاتی، میں اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتی کہ واقعہ ہی نہ پیش آتا.
اور جب یہ آیت پڑھتی تھی وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا تو روتے روتے آنسو سے بھگو دیتی ہیں اپنا چہرہ کہ کاش میں گھر میں ہی قرار پکڑتی اور یہ اتنی بڑی غلطی پیش نہ آتے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے بھانجے بھی تھے اور انہی کی نسبت ان کی کنیت ام عبداللہ ہے اس بھانجے کی نسبت، تو انہوں نے ان کی جب سخاوت کا عالم دیکھا کہ لاکھ درہم بھی ایک دن میں تقسیم کر دیتے ہیں، 70,000 بھی ایک دن میں کر دیتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری خالہ کا ہاتھ اب روکنا پڑے گا. ان کو جب یہ علم ہوا سخت ناراض ہوئی اور قسم کھا لی کہ بھانجے سے نہیں بولوں گی. یہ بھی بخاری میں پورا واقعات ہے. بعد میں لوگوں نے آ کے سفارش کی، صلح کروائی، تو اب قسم توڑنے کے بعد پے در پے انہوں نے کفارے ادا کیے. ان کا گھر ایک پورا انسٹیٹیوٹ تھا جہاں پہ نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے صحابہ کرام آ کے علم حاصل کرتے بلکہ بچے، بچیاں اور تابعین اور بہت سے علماء آتے اور ان سے ایسا علم حاصل کرتے جو کسی مرد کو علم نہیں تھا، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو حالات، خانگی زندگی اور ازدواجی زندگی. اور ان کا یہ احسان ہے ہم سب پہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بھی سب کچھ کھول کھول کے بتایا اور آج بہت سے دینی مسائل ہمیں ان کی وجہ سے معلوم ہوئے. ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث بتاتی چلوں کہ ان کی فضیلت کیا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سے کامل گزرے لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ عمران کے سوا کوئی کامل پیدا نہ ہوئی، اور عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سریت کو کھانوں کے دوسرے اقسام پر. سریت ایک بہت اسپیشل اور اعلیٰ قسم کا کھانا سمجھا جاتا تھا عربوں کے ہاں، جو روٹی کو شوربے میں بھگو کے تیار کیا جاتا. تو فرمایا عورتوں کے اوپر عائشہ کو اس طرح فضیلت ہے جس طرح سریت کو کھانوں کے دوسرے اقسام پر. کہا جاتا ہے 58 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے اگرچہ تھوڑا اختلاف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. بعد میں کسی نے ایک مسلمان سے پوچھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پہ کون کون غمگین تھا؟ انہوں نے جواب دیا جس جس کی وہ ماں تھیں وہ سب غمگین تھے. یہ تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امہات المومنین کے سلسلے میں آج ہم ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی. ان کی والدہ حضرت زینب بنت مازون تھی. جیسے کہ ہم جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں. جب ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ ان کے خاندان نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام لا کے مسلمان ہو چکی تھیں، جبکہ ابھی ان کی عمر چھوٹی ہی تھی، غالباً 11 برس کی تھی. ان کی پہلی شادی خاندان بنو سہم کے ایک معزز انسان حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی، اور وہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں ہی مسلمان ہو چکے تھے. ان کی جب شادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی تو وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصار سپاہی تھے، اور بدر کے معرکے میں بہت جوش اور جذبے کے ساتھ انہوں نے شرکت کی.
اسی طرح 3 ہجری میں جب احد کا مارکا ہوا تو انہوں نے شہادت کے شوق میں بے پناہ زخم کھائے اور ہمت اور بہادری کی انتہا کی، شدید زخمی ہوئے اور زخمی حالت میں ہی ان کو اٹھا کے جب مدینہ منورہ لایا گیا اور بالآخر وہ فوت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باپ کی حیثیت سے اپنے اس جوان بیٹی کی فکر ہوئی جو کہ بمشکل 18 برس کی عمر میں بیوہ بھی ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کیونکہ اس اثنا میں آپ جانتے ہیں کہ بدر کے وقت میں ان کی پہلی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، ابھی دوسری شادی نہیں ہوئی تھی ان کی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے جب اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری بیٹی سے شادی کریں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف پہنچی اپنے دونوں ساتھیوں کے رویے سے اور شکایت لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی اور حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر ملے گا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کا پیغام دیا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے، اور اس طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شوہر عطا کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، اور اس طرح ان کو یہ شرف ملا اور یہ ام المومنین کہلائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خود بھی پڑھے لکھے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے بچوں کو بھی تعلیم دی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس شادی سے قبل بھی پڑھنا لکھنا جانتی تھیں، شادی کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور مرضی کے مطابق ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ایجوکیشن کو انکریج کیا اور اس کی ابتدا اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کی۔ روایت میں آتا ہے حضرت شفا بنت عبداللہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعلیم دے رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر تو کہا شفا کیوں نہ تم حفصہ کو چونٹی کے کانٹے کا منتر بھی سکھا دو۔ حضرت شفا کے بارے میں آتا ہے کہ اگر چونٹی کاٹ جاتی تھی تو ان کو وہ دم یا منتر آتا تھا جس سے وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی چاہا کہ ان کی بیوی کو ایڈڈ نالج ہو، کہا وہ بھی سکھا دو، تو ہر ایسا دم یا منتر جس میں شرک نہ ہو اس کی بھی اجازت ہمیں اس حدیث سے مل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تعلیم براہ راست بھی حاصل کرتی ہیں، ان کی طبیعت میں علم کے لیے شوق تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں لہذا بہت جسارت بھی تھی ان کے اندر، کوئی چیز پوچھتے ہوئے شرماتی نہیں تھیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کر رہی تھیں تو آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ اصحاب حدیبیہ جہنم میں نہیں داخل ہوں گے۔ اس سے کہتی ہیں کہ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو سورہ مریم میں فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ اور تم میں سے ہر شخص جہنم میں سے گزرنے والا ہے اور یہ تیرے رب کے اوپر لازم ہے جو پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مگر اس کے بعد یہ بھی تو ہے ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈرتے تھے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح واقعہ تحریم میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ سوچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر زیادہ دیر لگائی تھی عصر کے بعد، شہد شوق سے پیتے تھے، تو انہوں نے جب آپ کو کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی سمیل آ رہی ہے تو آپ نے عہد کر لیا کہ آئندہ شہد نہیں پیئیں گے یا کھائیں گے۔ اس سے سورہ تحریم کی یہ آیت نازل ہوئی تھی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، تبتغي مرضات ازواجك. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کر دی؟ آپ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عہد کو چھوڑ دیا. اسی طرح ایک مرتبہ روایات میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی راز کی بات کہی اور ان کو تاکید کر دی کہ اس کو کسی سے نہ کہنا، لیکن انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ بات جو تھی بتا دی. اس پہ سورہ التحریم کی یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَعَتْ بِهِ وَأَزْهَرَهُ اللَّهَ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَعَارَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْحَبِيرُ. کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے راز کی بات کہی اور انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا، اللہ نے اپنے نبی کو اس کی خبر کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ حصہ ان سے کہا، تو انہوں نے کہا آپ کو کس نے خبر دے دی؟ پیغمبر نے فرمایا مجھ کو اللہ علیم اور خبیر نے خبر دی. تو حیران ہو گئی کہ میں نے تو یہ راز کی بات چپکے سے صرف حضرت عائشہ کو بتائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چل گئی؟ اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے اللہ علیم اور خبیر نے خبر دی ہے. اخلاق اور کردار میں انتہائی متقی اور عبادت گزار تھیں، دین کے امور کی سختی سے کاربند تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بارے میں فرماتی تھیں کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی بیٹی ہیں، جیسے مضبوط ارادے کے مالک وہ خود ہیں ویسی ہی ان کی صاحبزادی حفصہ بھی ہیں، اور وہ اس قدر روزے رکھا کرتی تھیں کہ کہا جاتا ہے جس دن انتقال ہوا اس دن بھی روزے کی حالت میں تھیں. جیسے کہ بتایا ان کو علم کا بہت شوق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلیم حاصل کرتی، اور پھر یہ کہ انہوں نے بھی خواتین کو آگے تعلیم و تربیت دینے کا سلسلہ جاری رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں. ایک مرتبہ روایات میں آتا ہے کہ سواری پہ تھیں، اپنے اونٹ پہ سوار تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے اونٹ پہ کسی سفر میں تھیں دونوں، کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چلو ہم آج آپس میں اونٹ بدل لیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ بدل لیا، اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جس اونٹ پہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھیں، جو کہ اصل میں حضرت عائشہ کا تھا، آپ نے جب اس اونٹ پہ رات کی اپنا باقی وقت گزارا سفر میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غم ہوا کہ روایات میں آتا ہے کہ اپنے پاؤں نیچے رکھ دیے گھاس وغیرہ پہ اور کہنے کی کاش کوئی بچھو یا کوئی ایسی چیز آ کے مجھے ڈس لے، کہ میں نے کیوں اپنا اونٹ ان کو دیا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے سوار ہوئے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویاں ایسی ہیں جو ذرا آپ کے ساتھ تیزی سے بھی بول جاتی ہیں. حضرت عمر نے سنا، سیدھا اپنی بیٹی کے پاس آئے، کہنے لگے حفصہ کیا یہ درست بات ہے؟ تم میں سے کوئی ایسی بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذرا سا تیزی سے بول جاتی ہے؟ کہنے لگی ہاں یہ درست ہے، کیونکہ جھوٹ تو ان میں نہیں تھا نا. صحابہ کرام کہتے تھے ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ جھوٹ کس کو کہتے ہیں. تو باپ اور ایسے باپ کو جن کا اتنا سخت انداز تھا، کہتی ہیں ہاں ہم ایسے کبھی کبھی بول جاتے ہیں. تو آگے سے باپ کی نصیحت دیکھیے بیٹی کو، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ مت کیا کرو، تمہیں جو کچھ چاہیے مجھ سے مانگ لیا کرو، ان کو مت پریشان کرو، اور دیکھو اپنی ہمسائی کی ریس مت کرو، وہ تم سے زیادہ خوبصورت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری ہیں. کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. اور اگر ایسے ہی ماں باپ ٹریننگ کرنے لگے اپنی بیٹیوں کی، تو یہ پرابلمس جو آج کل سوسائٹی میں بہت نظر آتے ہیں میرا خیال ہے بہت کم ہو جائیں. بہت اوور بولڈ ایٹ ٹائمز آپ نے دیکھی ہے ایسی خواتین، اوور ڈو کرتی اور اوور شیڈو کر جاتی ہیں ہسبینڈس کو، اوور کانفیڈنٹ. یہ کوئی خاص پسندیدہ نہیں ہے اسلامی نقطہ نظر سے. قرآن پاک کا جیسے میں نے بتایا لکھنا پڑھنا جانتی تھی، تو جب آخری وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت زارو قطار روتی تھیں اپنے باپ کے سرحانے بیٹھ کے، پتا تھا آخری وقت قریب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکاری طور پر وہ مصحف موجود تھا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مدون کروایا تھا، کمپائل کروایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یہ نسخہ یا یہ مصحف حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں دے دیا گیا اور انہی کے پاس رہا، یہاں تک کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تدوین اور اس کی کاپیاں بنوانے کا فیصلہ کیا تو یہی مصحف حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو تھا اوریجنل یہ منگایا گیا اور پھر اس کی آگے کاپیاں بنوا کے مختلف صوبوں میں بھیجی گئیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض تاریخ کی کتابوں میں اس قرآن پاک کے نسخے کو مصحف حفصہ بھی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بعد میں جب اس کی کاپیاں بنا دی گئی تھیں صحابہ کرام کی گواہی کے ساتھ تو پھر وہ دوبارہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی بھیج دیا گیا تھا. ان کے بھائی تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب جنگ صفین اور اس قسم کے المناک واقعات جنگ کے پیش آئے مسلمانوں کے درمیان تو اس میں ہم کو ملتا ہے یہ کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایسے دور میں آپ الگ ہو جائیں، کسی ایک کا بھی ساتھ نہ دیں. اور انہوں نے اپنی بہن کی اس نصیحت پہ عمل کیا اور وہ علیحدہ رہے، انہوں نے کسی کے ساتھ شرکت نہیں کی تھی. ان کے انتقال کے وقت انہوں نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور وصیت کی کہ میرے بعد میری اس جائیداد کو صدقہ کر دینا، جو بھی جائیداد ان کے پاس تھی اس کو صدقہ کرنے کا کہہ دیا. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب فوت ہو گئیں تو ان کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. ایک بہت اچھا کمنٹ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کومپل تھی جس کا بیج حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا تھا، اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسا پودا جس کا بیج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا. لیکن دونوں کو ہی پیار و محبت اور تعلیم کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، جس کے ذریعے وہ عبادت گزار، با اعتماد اور اطاعت گزار بیویاں بنی. اچھا کمنٹ ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. اگلی شخصیت پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. یہ وہ جلیل القدر صحابی تھے کہ 3 ہجری میں جب جنگ احد میں شرکت کے لیے جا رہے تھے تو لڑائی سے پہلے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسا مد مقابل بنا جو بہت بہادر اور دلیر ہو، میں تیری راہ میں لڑتا ہوا دشمنوں کے ہاتھوں سے شہید کر دیا جاؤں، اور اے اللہ اس طرح سے وہ مجھے ماریں کہ میرے ناک اور ہونٹ کاٹ دیں تاکہ جب میں تجھ سے ملوں اور تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ تیرے ہونٹ ناک اور کان کیوں کاٹے گئے تو میں عرض کروں گا یا باری تعالی تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا حرف بہ حرف قبول فرمائی اور انہوں نے لڑتے ہوئے کہا اللہ کی قسم میں دشمنوں سے لڑوں گا یہاں تک کہ یا وہ مجھے مار دیں یا میری لاش کا مسئلہ کر دیں. کہتے ہیں اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے کہ جوش سے لڑتے لڑتے ان کی تلوار کے کئی ٹکڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور کی ایک لکڑی عطا فرما دی، انہوں نے اس سے بھی تلوار کا کام لیا اور اسی حالت میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ایسے بہادر اور جانسار ساتھی کی شہادت کے بعد جب ان کی بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی حکمتوں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ایسے مخلص مسلمانوں کی بیواؤں کو بھی سہارا دیا جائے. لہذا ان کی عدت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا اور 12 اوقیہ سونا ان کا نہر قرار پایا. کچھ کہتے ہیں کہ اتنی قیمت جو تھی بنتی تھی رفلی وہ دیا گیا. بہرحال رفلی جو ہمیں مہر پتہ چلتا ہے نارملی وہ تقریباً 500 درہم کے قریب مختلف ازواج مطہرات کو دیا گیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا عبادت گزار اور بہت سخی خاتون تھی. فقیروں مسکینوں اور غریبوں کو بہت فیاضی سے کھانا کھلاتی ہیں, خیرات اور صدقات کرتی ہیں اور غریبوں کی بہت خبر رکھتی ہیں. اس لیے ان کا نام لوگوں میں ام المساکین مشہور ہو گیا کہ مسکینوں کی ماں ہیں. یہ شادی ایک آنر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشنا تھا. چند ماہ کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو جنت الوقیع میں دفن کر دیا. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد پھر یہ وہ واحد بیوی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئیں. باقی تمام ازواج مطہرات کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا. ان کی عمر وفات کے وقت 30 برس تھی. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام اچھی طرح سے یاد رکھے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ محترمہ تھیں جن کا نام حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا. اگلی شخصیت پڑھتے ہیں, ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کا اصلی نام ہند, کنیت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور ان کے والد مکہ کے مشہور اور امیر انسان تھے. ان کا نام ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ تھا. یہ وہ امیر انسان تھے ان کے والد کہ ان کا نام زاد الراکب پڑ گیا تھا. اور راکب کن کو کہتے ہیں؟ سوار. یعنی ان کے ساتھ قافلے میں جو بھی سوار ہو کے سفر کرتا ان کا تمام خرچ ان کے والد بنو امیہ اٹھایا کرتے تھے, اور کسی کو چھوڑتے نہ تھے کہ کوئی اپنے ذاتی ایک دھیلا بھی خرچ کرے سفر کے دوران. اس سخاوت کی وجہ سے زاد الراکب کہلائے. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ دار تھے. انہوں نے بہت ناز و نیم اور ایک دولت مند گھرانے میں پرورش پائی. ان کے ایک قبیلے کو قریش میں نہایت عزت اور احترام سے دیکھا جاتا تھا. ان کا پہلا نکاح ان کے اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہ سے ہوا. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نام عبداللہ بن عبدالاسد تھا, لیکن وہ بھی اپنی کنیت ابو سلمہ سے معروف ہیں, پہچانے جاتے ہیں. ان کو ایک بہت بڑا شرف حاصل ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے, دودھ شریک بھائی. ابو لہب کی ایک لانڈری تھی صویبہ, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابو سلمہ کو بھی دودھ پلوایا تھا, اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بن گئے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں جن چند لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے ایک ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. دونوں میاں بیوی نے نبوت آغاز کے زمانے میں اسلام قبول کیا, اور جوں جوں کفار کی اذیتوں میں اضافہ ہوتا گیا اسی طرح ان کے اوپر کی زندگی مخالفین نے تنگ کر دی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد دوبارہ واپس مکہ آئے, اور جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ان دونوں میاں بیوی نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا. اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے سلمہ چھوٹے سے تھے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی حالات اتنے اچھے نہ تھے, صرف ایک اونٹ تھا جس سے وہ خود بھی سوار ہوئے, بیوی کو بھی سوار کیا اور ساتھ میں گوٹ کا بچہ بھی. یہ حالات جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں نے دیکھے تو عین جب یہ ہجرت کرنے والے تھے کہ وہ آڑے آ گئے, اور انہوں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو اس حال میں تمہارے ساتھ نہ جانے دیں گے. تم اپنی بیوی کو اس حال میں لے کے جا رہے ہو کہ صرف ایک اونٹ سواری کے لیے؟ بہت انہوں نے کوشش کی, لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مہکے والے لڑ جھگڑ کے اپنی بیٹی کو ساتھ گھر لے گئے. ایسے میں جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے یہ دیکھا تو آگے بڑھ کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود سے ان کا بچہ چھین لیا, اور کہا ان کے گھر والوں کو کہ جب تم اپنی بیٹی کو ہمارے بیٹے کے ساتھ نہیں جانے دیتے تو ہم بھی اپنا بچہ تمہاری بیٹی کے پاس نہیں رہنے دیں. یوں یہ تینوں محبت کرنے والے ایک وقت میں پچھڑ گئے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہجرت کر گئے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نیکی میں دن رات تڑپتے ہیں, شوہر بھی یاد آتا اور بچہ بھی, اور جب دن ہوتا تو بے قرار ہو کے اس جگہ پہ آ جاتی ہیں جس مقام پہ تینوں بچھڑے تھے, اور وہاں روز کہتے ہیں بیٹھ کے رویا کرتی تھیں. کافی مہینے جب گزر گئے کہ ان کے خاندان کے ایک انتہائی خدا ترس انسان کو ترس آیا, اور انہوں نے آ کے اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ کیوں اس عورت پہ ظلم کرتے ہو, اس کو اپنے شوہر کے پاس جانے دو. لہذا ان کے گھر والوں کا دل نرم ہوا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت مل گئی کہ وہ ہجرت کریں. یہ دیکھ کے ان کے سسرال والوں نے ان کا بچہ بھی واپس کر دیا, اور یوں یہ تن تنہا ایک عورت ایمان کی قوت اور اللہ کا سہارا لے کے مکہ معظمہ سے چل پڑی. راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے, جو کہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے لیکن فطرتاً بہت اچھے انسان تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت تنہا جا رہی ہے تو ان کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس خطرناک راستے پہ جس میں مرد بھی تنہا جاتے ہوئے گھبراتے ہیں, وہ ان کے ساتھ چل پڑے اور حتیٰ کہ وہ قبا کے وادی تک پہنچ گئے. وہاں پہ جب بستی قریب آئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اب جاؤ اور تمہارا شوہر یہیں پہ ہے. وہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان سے اچھا آدمی میں نے نہ دیکھا تھا کہ وہ تمام راستے اس طرح ہمارا خیال کرتے کہ جب ذرا ہم تھک جاتے کسی درخت کی اوٹ آتی تو وہ اپنا اونٹ چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتے اور مجھے ماں اور بچے کو کھلا موقع دیتے کہ ہم اتریں آرام کریں, میرا بچہ کچھ دیر کھیل لے, پھر ہمیں دوبارہ سوار کر کے اور سفر شروع کر دیتے. جب قبا پہنچی اپنے شوہر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, بتایا کہ بنو امیہ کی بیٹی ہوں, تو لوگ یقین نہ کرتے تھے کہ ایسے امیر شخص کی یہ بیٹی اس حال کی ہو ہی نہیں سکتی. جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی ماننے کو ہی نہیں تیار تو خاموش ہو گئے. کچھ عرصے بعد جب کوئی شخص مکہ جا رہا تھا اور انہوں نے اپنے والدین کے لیے خط لکھ کے اس کے ہاتھ بھیجا, تب لوگوں کو یقین آیا کہ واقعی یہ اسی خاندان کی بیٹی ہے. میاں بیوی ملے بچھڑے ہوئے, بہت روئے, اللہ کا شکر ادا کیا جس نے دوبارہ ان کو ملایا. لیکن یہ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کم ہی تھا. یہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور ابو سلمہ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے مجھ سے عہد لیا کہ اگر میں پہلے مر جاؤں تو تمہیں قسم ہے تم شادی کر لینا, اور کہتی ہیں میں سوچتی تھی کہ میں کبھی نہیں دوسری شادی کروں گی اگر ان کو کچھ ہو بھی گیا, ان جیسا شوہر بھلا مجھے کہاں مل سکتا ہے. اس کے بعد وہ غزوات کے موقع آئے جن میں تمام صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کے شرکت کی. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی, اور پھر 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی اس میں شریک ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دستے کا امیر بنا دیا تھا. وہ بہت بہادری سے لڑے مگر ان کے بازو میں ایک زہریلا تیر آ کے لگا اور وہ زخم بہت گہرا تھا. اس کا بہت علاج کیا گیا لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ زخم پھر ہرا ہو گیا اور 3 ہجری میں وہ وفات پا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے اس جان سار ساتھی کی خبر ملی تو آپ فوراً ان کے گھر تشریف لائے. ان کی آنکھیں اس وقت کھلی ہوئی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کی اور فرمایا تھا کہ مردے کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے, کیونکہ اس کی روح جب پرواز کرتی ہے تو نگاہ اس کا تعاقب کر رہی ہوتی ہے, یعنی نگاہ دیکھ رہی ہوتی ہے جب روح نکلتی ہے انسان کی. فرمایا اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں. اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تعزیت کی, تسلی دی اور ان کو یہ دعا سکھائی کہ یوں پڑھو, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ, اللہ مجھے اس میں اس مصیبت میں اجر دینا اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا کرنا. کہتی ہے میں دعا پڑھ کے سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر بھلا کون سا شوہر ہو سکتا ہے, لیکن مجھے اس دعا کی قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوئی جب عدت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا نکاح کا. اس وقت یہ تھوڑا سا نکاح سے ہچکچا گئیں کیونکہ انہوں نے کہا ایک تو میری عمر زیادہ ہے اور دوسرے میرے بچے ہیں, کہا جاتا کہ شاید ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں اس اثنا میں ہو چکے تھے, تو ان کو تھوڑی یہ ہچکچاہٹ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچوں کا شور تکلیف دہ ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کے باوجود نہایت خوشی سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا کہ ایک عورت جو اسلام کے راستے میں اتنی ستائی گئی اس کو اجر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی. بہت عقل مند, سمجھدار, سلجھی ہوئی, باوقار اور کہا جاتا ہے خوبصورت خاتون تھے. بہت لمبے لمبے ان کے بال تھے. شادی کے پہلے دن ہی ان کو اس حجرے میں ٹھہرایا گیا جو حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا. وہ چونکہ انتقال کر چکی تھی لہٰذا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لایا گیا اس حجرے میں. اس حجرے میں جیسے پانی کے دو گھڑے اور جو کا ایک برتن اور کچھ پینے کا برتن, پانی رکھنے کا برتن, بستر اور کھجور کی چھال کا بنا ہوا تکیہ اور اس طرح کی چیزیں تھیں. انہوں نے شادی کے پہلے دن ہی جو میں ایک چکنائی ملا کے خاص قسم کا مالیدہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے ہاتھوں سے پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, محبت اور شفقت سے ایسی گرویدہ ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو آگے بڑھ کے آپ کو تھام لیا. جینا چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر بھی جائیں, آپ کی خدمت کرتی ہیں, آپ کو اہم معاملات میں مشورے دیا کرتی ہیں. ان کی بات کا انداز بہت خوبصورت ہوتا تھا اور ان کا سب سے بہترین مشورہ وہ ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. وہ موقع جبکہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا, صحابہ کرام نہایت غمگین تھے, اوپر سے صلح حدیبیہ کی شرائط ان کو لگتا تھا گویا ہمیں تو مکمل طور پہ دبا دیا گیا. ایسے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط پہ سائن کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ کہا کہ آپ لوگ احرام کھول دیں, عمرے پہ نہیں جا سکتے, تو تاریخ اسلام کا صرف یہ وہ واحد لمحہ تھا جب صحابہ کرام نے آپ کے حکم کی اطاعت نہ کی. وہ غم اور ایسے جس شکستگی کے عالم میں تھے کہ آپ کا حکم یوں لگا گویا ان کے کانوں سے نہ ٹکرایا. اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مغموم ہوئے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور ان کو یہ بات بتائی. اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین مشورہ دیا اور کہا کہ سب سے پہلے آپ خود اپنے بال کٹوا کے احرام کھول دیں. ان کے اس مشورے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی عمل کیا تمام صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے اور سب کے سب نے آپ کے اس حکم کی تعمیل کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی بہترین ان کا مشورہ تھا جو ان کی عقل مندی, ذہانت اور بہترین سمجھ بوجھ پہ دلالت کرتا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی تھا جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک خاص ہم دیکھتے ہیں وقار, متانت اور سنجیدگی. ان کے اندر تقویٰ بھی تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ازواج مطہرات کو اس بات پہ تھوڑی سی شکایت ہوئی کہ تمام صحابہ کرام صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باری والے دن تحائف بھیجتے ہیں, تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ریکویسٹ کی کہ آپ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری بات پہنچائیں. جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی گفتگو کا انداز بہت بہترین اور معاملات کو سلجھانے کی ایک خاص حکمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی تھی. بہت متانت سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور تمام لوگوں کا پیغام بہت خوبصورتی سے دیا. جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ کے معاملے میں مجھے تنگ مت کرو, یہ وہ واحد بیوی ہے جس کے بستر میں مجھ پہ وحی نازل ہوئی. اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموشی سے واپس آ گئی تھیں. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے بہت مخلص. بنو قریظہ کا جب محاصرہ مسلمانوں نے کیا اس وقت غلطی سے انہوں نے یہودیوں کو ایک ایسا اشارہ کر دیا تھا جس سے مسلمانوں کے عزائم کا یہودیوں کو پتہ چل گیا, یعنی محاصرے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. کہا جاتا ہے انہوں نے صرف ایسے اشارہ کیا تھا نا, یعنی تم لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا. اس پہ ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا کہ میں نے کیوں ایک راز مسلمانوں کا ظاہر کیا, اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کرتے میں نہ اپنے آپ کو اس ستون سے الگ کروں گا, نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. چند دن تک انہوں نے جب اپنے آپ کو اس حال میں باندھے رکھا اور توبہ استغفار میں مشغول ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف فرماتے, صبح اٹھے تو چہرے مبارک پہ تبسم تھا اور فرمایا ابو لبابہ کی دعا قبول ہو گئی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خوش ہوئیں کہ فوراً کہتی ہیں اگر آپ سے اجازت ہو تو میں ابو لبابہ کو خوشخبری دے دوں. تو سنو کہ خوشیوں پہ کتنے خوش ہوتے تھے وہ لوگ. آپ نے اجازت دی اور انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے پکارا ابو لبابہ مبارک ہو, تمہاری دعا قبول ہو گئی. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا اور تمام صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہونے لگے اور ان کو مبارک دینے لگے. 9 ہجری میں جب کہ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت ستاؤ, جب وہ مطالبہ کر رہی تھی کہ تھوڑا سا ماہانہ وظیفہ پڑھا دیا جائے, ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان کو بھی یہ بات کہی. ایسے میں حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سخت لہجے سے کہا کہ تعجب ہے اے ابن خطاب, تم ہر بات میں دخل دیتے ہو, یہاں تک کہ اب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے معاملات میں بھی دخل دینے لگے ہو. ایسا جواب سن کے چپ چاپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئے اور جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے تھے, جس سے پتا چلتا ہے کہ بہادر بھی تھیں دلیر بھی تھیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت سے بھی کس طرح بات کی کہ ان کو خاموش کرا دیا. کہا جاتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انتہائی مظلومانہ طریقے سے عراق میں شہید کیا گیا تھا تو اسی رات جب صبح سو کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں تو بہت پریشان تھیں. کہتی تھیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ تشریف لائے ہیں, بہت غمگین اور پریشان ہیں, سر مبارک کے بال اور داڑھی مبارک کے بالوں پہ غبار چھایا ہوا ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا حال ہے؟ فرمایا حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں. اٹھیں اور زور زور سے رونا شروع ہو گئیں اور کہنے لگیں خدا ان کو غرق کرے, انہوں نے حسین کو قتل کر دیا. کوئی اطلاع مدینہ منورہ میں نہیں آئی تھی, کوئی میڈیا نہیں تھا, ایمان اتنا سٹرانگ تھا اور پتا تھا کہ خواب بالکل صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کا شوق تھا اور اسی لیے ایک مرتبہ آتا ہے کہ ان کے بال جو بہت خوبصورت اور لمبے تھے ان کی کنیز بالوں میں کنگھی کر رہی تھیں کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یا ایوہ الناس, کہتی ہیں میرے بال باندھ دو. اس نے کہا ابھی یا ایوہ الناس ہی تو کہا ہے. فرمایا کیوں, کیا ہم الناس میں شامل نہیں؟ یہ کہہ کہ اپنے بال لپیٹ کے پورے شوق سے خطبہ سننے میں مصروف ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات میں سے روایت کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتی تھیں. آپ کے چند بال مبارک تبرک کے طور پہ ایک چاندی کی ڈبیا میں محفوظ کر رکھے تھے. جب کبھی کوئی بیمار ہوتا تو تبرک کے لیے اپنے پیالے میں پانی ان کے پاس لاتا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بال مبارک تھوڑے اس میں ڈال کے حرکت دیتی اور پھر کہا جاتا ہے کہ جو لوگ پیتے تھے ان کو واقعی شفا ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ سونے کی کوئی چیز پہنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدگی کا اظہار نہ کیا, فوراً اس کو اتار پھینکا. آخری حج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہمراہ تھی اور کہا جاتا ہے کچھ بیمار تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ پہ سوار ہو کے طواف کرنے کی اجازت دے دی تھی. انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے نشر اور اشاعت میں بھرپور حصہ لیا. خود بھی پڑھی لکھی خاتون تھیں, بہت سلجھی سمجھدار, ان کے فتاوی پہ سب لوگ بہت بھروسہ کرتے تھے, جو بات کہتی ہیں درست کہتی ہیں اور اسی لیے لوگ اکثر مسائل میں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی رجوع کرتے. بلکہ ایک مسئلے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پوچھتے ہوئے گئے تو انہوں نے کہا ام سلمہ سے جا کے پوچھو, وہ اس مسئلے کو مجھ سے بہتر جانتی ہیں.